أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين أما بعد استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہدف زندگی ہمارا موضوع تھی اور اس میں ہم چند دروس میں یہ عرض کر چکے کہ انسان کی خلقت کا انسان کی زندگی کا کیا ہدف ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا کیا ہدف ہے، اور ہم نے دوسرے سٹیپ میں یہ عرض کیا کہ اجتماعی اخلاق کیسے وجود میں آتا ہے، آیا انسان کی زندگی میں کوئی ہدف معنوی ہے جو ان تمام انسانوں کو اکٹھا کر دیتا ہے اور جمع کر دیتا ہے جس کی بنا پر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، یا بقول جناب رشل کے وہ انہوں نے کہا تھا کہ فقط اور فقط وہ فردی اور شخصی منافع وہ موجب بنتے ہیں کہ انسان دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اور اس سے ایک اجتماع وجود میں آتا ہے۔ یہ پہلا نظریہ تھا۔ دوسرا نظریہ مارکسزم کا تھا جو کہتے تھے کہ معاشرے میں برائی کی جڑ فقط اور فقط ملکیت ہے، شخصی ملکیت ہے، جب ہم شخصی ملکیت کو ختم کر دیں گے اور اشتراکی زندگی مشترکہ زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اس وقت معاشرے کے اندر سارا فساد ختم ہو جائے گا، معاشرہ ترقی کرے گا۔ یہ کیوں فساد پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ اپنا شخصی مال جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر اس فکر کو ختم کر دیں تو معاشرے میں امن بھی آ جائے گا اور معاشرہ ترقی بھی کرے گا۔ ہم نے یعنی جناب استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں نظریوں کو رد کیا۔ ایک تیسرا نظریہ جو کہتا تھا کہ انسان چونکہ مسئولیت رکھتا ہے، خود مسئول ہے، بس اپنے ارد گرد رہنے والوں کے اموال اور جان کے بارے میں بھی مسئول ہے، اور خود مسئولیت اس کے اپنے اندر سے یہ محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، اس لیے یہ اجتماعی معاشرہ وجود میں آیا۔ لیکن استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی رد فرمایا کہ ان میں سے کوئی ایک مکتب انسان کی احتیاجات، انسان کی حاجات کا جواب نہیں دے سکتا۔ انسان کے اندر ایک سسٹم جو اللہ نے رکھا ہے، ایک وجدان، ایک درک، انسان کا ضمیر جسے ہم بولتے ہیں، وہ ضمیر ان مکاتب سے قانع نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چوتھا مکتب بھی ہے جو کہتا ہے کہ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں، بلکہ انسان خدا کے وجود کے قائل ہوئے بغیر بھی معنوی اہداف اور معنوی امور کو اہمیت دے سکتا ہے۔ کیسے معنوی امور کو اہمیت دے خدا کے بغیر؟ ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ہے، خدا کے انبیاء ہیں، خدا کی طرف سے آئے ہوئے آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ہمیں معنوی امور کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں معنویات کی طرف، روحیات کی طرف، پروردگار کی عبادت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ مکتب کہتا ہے کہ نہ، انسان کے اندر خود بخود ایک چیز رکھ دی گئی ہے جس چیز کا نام ہے لذت۔ انسان بعض کاموں سے، اپنے بعض افعال سے لذت محسوس کرتا ہے، جس طرح کہ کھانا کھانے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، پانی پینے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، کوئی مال حاصل کر لے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، کوئی پوسٹ، کوئی مقام انسان کو حاصل ہو جائے لذت محسوس ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے اندر ایک سسٹم رکھ دیا گیا ہے کہ انسان معنوی امور سے بھی لذت اٹھاتا ہے۔ مثلا کسی یتیم کی مدد کی، معاشرے میں کسی کی بھلائی کا کام کیا، کسی انسانیت کی بھلائی کا کام کیا، یہ چیزیں انسان کے لیے، یا مثلا بعض چیزوں کا مطالعہ کرنے سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں کہ انسان سمندر کے بارے میں مطالعہ کرتا ہے اور اپنے اندر لذت محسوس کرتا ہے۔ اب سمندر کے بارے میں مطالعہ کرنا انسان کے لیے کوئی مفید نہیں ہے، نہ انسان کے جسم کے لیے مفید ہے، نہ انسان کے جسم کے لوازمات کے لیے مفید ہے، اس کے باوجود انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ بس یہ وہ امور معنوی ہیں جو انسان جب بھی یہ ایسے کام انجام دے دیتا ہے کہ جن افعال کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کام انسان کے ضمیر کو مطمئن کرنے کا موجب بنتے ہیں اور اس وقت انسان کے لیے خدا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جناب استاد شیر مطہر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ خود ضمیر، خود وجدان جو انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اس کو قرآن نے بھی قبول کیا ہے اور انسان کا عقل بھی قبول کرتا ہے، کہ بعض ایسے کام ہیں جن کی بنا پر انسان معنویت کے طریقے سے لذت محسوس کرتا ہے، اور انسان معنویت کے طریقے پر جب لذت محسوس کرتا ہے تو پھر اس کا دل کرتا ہے، پھر اس کا ضمیر کہتا ہے کہ مزید ایسے کام انجام دیں۔ یا مثلا بعض اوقات ممکن ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو انسان کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، لیکن آیا یہ لذت جو کہ اصل جس کو آپ قرار دے رہے ہیں ایک مکتب فکر کے لیے، آئے اس لذت کے اندر اتنی قوت ہے کہ انسان کے لیے ایک مکتب فکر بن جائے، اور ایسا مکتب فکر بنے کہ انسان کو قتل ہونے کے لیے تیار کر دے؟ مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک انسان اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو قربان کر رہا ہے تاکہ اس لذت معنوی تک پہنچ جائے۔ مثلا ایک انسان اپنے گھر میں سبزہ لگاتا ہے، اپنے گھر میں پھول وغیرہ بنواتا ہے، کیوں؟ جب اسے دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے، اسے نفسیاتی طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کو معنوی لذت کہتے ہیں۔ آیا کوئی عاقل انسان ہے کہ جو ان معنویات کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے؟ ناممکن ہے کہ اس عالم میں کوئی ایک عاقل انسان ہے جو فقط ان لذت معنوی کے لیے، یعنی معنوی اہداف کے لیے، ان معنوی اہداف کے لیے کہ خدا کے بغیر کوئی معنوی اہداف ہوں، ان اہداف کے لیے انسان اپنی جان قربان کر دے، اپنے اولاد قربان کر دے، اپنی نموسیں قربان کر دے۔ مثلا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا تشریف لے گئے، ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے گئے، اپنی خواتین کو بھی لے گئے تاکہ وجدان کو مطمئن کر سکیں، اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکیں۔ ہرگز ایک ایسا مکتب جو لذت پر مبنی ہو قائم نہیں ہو سکتا، اور کوئی عاقل انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک لذت معنوی کی وجہ سے انسان حتیٰ کہ سب کچھ قربان کر دے۔ دوسری بات کہ اگر لذت معنوی انسان کے اس مکتب فکر اور اجتماعی اخلاق کا موجب ہے، تو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کا وجدان ہی تبدیل ہو جائے۔ جس طرح کہ گزشتہ سابق ظالم جابر حکمران تھے، وہ جب تک دو چار بے گناہ اشخاص کو، بے گناہ لوگوں کو قتل نہ کر لیتے، ان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ آئے ہم اجازت دے سکتے ہیں ان لوگوں کو کہ تم، چونکہ تمہارا ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا، تمہیں لذت اسی بات میں، تم قتل عام کرو؟ حاشا وکلا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اصل سوال جو ہم نے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا تھا، اصل سوال یہ ہے کہ اسلام کی نگاہ میں اجتماعی اخلاقیات کہاں سے وجود میں آتے ہیں؟ تو مختصر یہ ہے کہ چونکہ ہم خدا کے وجود کے قائل ہیں، ایک ایسا خدا جو حکیم بھی ہے اور حکمت کے ساتھ ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے، اس نے ایک ایسا نظام خلق فرمایا ہے کہ اس دنیا میں موجود تمام اشیاء کے درمیان ایک تعلق ہے، انسانوں کا آپس میں، انسانوں کا غیر انسانوں کے ساتھ، اس دنیا میں موجود ہر چیز کے ساتھ انسان کا تعلق ہے، اور اس اللہ کی طرف سے یہ نظام، باہدف نظام تخلیق ہوا ہے، جس کے مطابق ہم اگر زندگی گزاریں تو وہ معنوی امور، وہ معنوی اہداف، مثلا ایک یتیم کھانا کھاتا ہے، لذت مجھے محسوس ہوتی ہے، ایک بیوہ کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے، لذت مجھے محسوس ہوتی ہے، ایک جانور کا علاج کیا جاتا ہے، لذت مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کا انسان کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیوں اللہ نے، یا اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جو انسان اور غیر انسان کے درمیان ایک تعلق واسطہ پیدا کر دے؟ کبھی ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ ہے جس نے فرمایا ہے الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، آیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان میں موجود ایک ایک تنکا تمہارے لیے خلق کیا؟ اس نے ایک باحکمت ایسا نظام خلق کیا کہ اس انسان اور پوری دنیا میں موجودات چیزوں کے درمیان ایک معنوی تعلق ہے، اس معنوی تعلق کی بنا پر ہم جانوروں، ہم دوسرے انسانوں، دوسرے موجودات کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، اور پھر اللہ نے قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان میں ہمیں بیان بھی فرمایا ہے کہ ان حقوق کا کہ ان چیزوں کا کیا حقوق ہے، ان چیزوں کا کیا حقوق ہے، انسانوں کا کیا حقوق ہے، رشتہ داروں کا کیا حقوق ہیں، سب چیزوں کے حقوق اللہ نے ہمیں بیان فرمائے، اور اس معنوی تعلق کی بنا پر چونکہ ہم نے اس نظام کو حکیمانہ نظام قرار دیا، ہم نے قرآن سے یہ سمجھا ہے کہ وہ خدا حکیم ایک حکمت کے ساتھ ایک نظام خلق فرما رہا ہے، اس نظام میں رہتے ہوئے ہمیں دوسروں انسانوں بلکہ دوسری اشیاء، تمام اشیاء کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہم اس اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے اللہ تک پہنچ سکیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے شادی کے دوسرے دن، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرے میں شہید ہو جاؤں۔ اب یہ کون سی چیز ہے، کون سا مکتب ہے جو اس کو شادی کے دوسرے دن لے آتا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں؟ آیا فقط لذت ہے؟ کبھی بھی لذت اس انسان کو تیار نہیں کر سکتی، اگر لذت کی طرف جاتا تو ممکن ہے کہ کبھی بھی حاضر نہ ہوتا، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن کچھ اور مکتب ہے، کوئی اور فکر ہے جو اس کو تیار کر رہی ہے کہ ہم شہادت کے لیے تیار ہیں۔ تو پس خلاصہ جی ہوا جناب استاد شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں کہ خدا کے اس باہدف حکیمانہ نظام پر ایمان رکھنے سے انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ معاشرے کا خیال رکھتا ہے، معاشرے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، اور ایک اجتماعی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔